रे उतरते हैं हर चीज में, उसका जानना जरूरी है. अगर वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया है लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है. फिर वो कोर्ट उसको एहतियात भी नहीं ले सकती है और ना उस पर गौर कर सकते हैं कि हाँ ये एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि प्रोड्यूस करना एक डिफरेंट बात हो जाती है और उसको प्रूव करना एक डिफरेंट बात हो जाती है.
सही. ये प्रूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या इसमें भारत का ये नुक्ता नजर दुरुस्त हो सकता है कि प्रूव करने में जो एक कमिटमेंट चाहिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, या बराह रास्त भारत की एडवोकेसी के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन अदालतों में कोई नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन का कोई फार्मूला हो सकता है?
बेशक वो डिपेंड करता है कि विटनेस आकर क्या बोलते हैं, और कुछ मामलों में तो ऐसा होता है ना कि जैसे काफी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि जैसे पंच विटनेस वगैरह हैं या कोई भी आई विटनेस है, कभी कभी तो जैसे पुलिस वाले को अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नहीं मिलता है तो उनके एक पेटेंट पोटेंशियल पंच वगैरह रहते हैं जो उनके मुखबिर रहते हैं और उनका उन लोग बस पेपर पे साइन ले लेते हैं और जमा करा देते हैं. लेकिन जब वो एविडेंस के लिए आते हैं तो उस वक्त उसका सही ये पता चल जाता है कि वो किस हद तक वो सही बोल रहा है, बिकॉज क्रॉस होता है एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद डिफेंस वाले क्रॉस करते हैं. तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं जो प्रूव करती हैं कि उस वक्त वो उस जगह पर नहीं था या उसने ये चीजें देखी नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज ओरल एविडेंस कोर्ट का ज्यादा.
तो आपके ख्याल में भारत की इस कन्विक्शन की क्या वजह है? क्योंकि भारत बहुत कन्विंस्ड है इस बात से कि जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं उस पे जकीर रहमान लखवी को सजा होनी चाहिए, और भारत का ये कहना है कि अब पाकिस्तान को ये चाहिए, इस्लामाबाद को ये चाहिए कि वो इस बात को एश्योर करे कि वो जेल से ना बाहर जा पाए. तो भारत भी जिस उनके स्टेट मिनिस्टर के लेवल पे ये बात हो रही है, जिस कन्विक्शन के साथ वो बात कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या हो सकती है?
देखिए अपनी जगह हर कोई सही बोलेगा अपने आप को, ये नहीं बोलेंगे कि हमने जो दस्तावेज दिए या हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो गलत है या कहीं लूप होल है, ये तो कोई भी कंट्री नहीं बोलेगी. स्टेट लेवल हो या कुछ भी हो वो तो अपनी तरफ से बोलेंगे, लेकिन जैसे हमने बताया कि वो प्रूव करना जरूरी है तो वो सबमिट करना एक अलग बात हो जाती है लेकिन उसको प्रूव करना एक अलग बात हो जाती है. बिकॉज यहाँ पे इंडिया में जुडिशरी के हिसाब से जो चीज अगर सपोज हम लोग उसको अहमियत देते हैं और प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीज वहां पर प्रूव नहीं होती. सपोज अगर किसी का एविडेंस है जो इंडिया वाला है और वहां पर उसको पाकिस्तान में एग्जामिन नहीं किया गया है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि पाकिस्तान कोर्ट उसको अहमियत देगी और उस पर गौर करेगी.
फरहाना, इससे पहले कि मैं जैसे सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब के पास जाऊं, आपसे रेलेवेंट एक क्वेश्चन मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आप इस केस के साथ थ्रू आउट जुड़ी रही हैं. आपने मुंबई केस में रिप्रेजेंट किया साहब को भी. मैं ये जानना चाहूंगा कि वो क्या डिफरेंसेज हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट होंगे जिसकी बुनियाद पे साहब वहां पे कन्विक्ट हो जाता है लेकिन लखवी कन्विक्ट नहीं होता? क्या उनका रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाया? जो एविडेंसेज आपके सामने भी किसी टाइम टू टाइम गुजरे होंगे, आप उनको कितना वर्दी समझती हैं?
देखिए जहाँ तक कसाब का सवाल था तो यहाँ पे जो भी हुआ था वो यहाँ के जो विटनेसेस ने कहा था और उनका कन्फेशन था वो सारी चीजें थी. लेकिन जहाँ पर लखवी का सवाल उठता है तो वो बंदे तो इंडिया में आए नहीं, तो फिर उनका उनको प्रूफ करने के लिए या उनके खिलाफ कोई आई विटनेस आना सवाल ही नहीं उठता है कि कोई आई विटनेस आया. और
लेकिन क्या उस इंटरोगेशन के दौरान
अगर है तो वो कन्फेशन के जरिए है और कन्फेशन भी प्रूफ करना जरूरी है, तो लखवी के खिलाफ हो सकता है वो कन्फेशन प्रूफ नहीं हो.
लेकिन जब कसाब को इंटरोगेट किया जा रहा होगा, जब ट्रायल किया जा रहा होगा, तो लखवी के साथ उनके ताल्लुक को जाहिर करने की कोशिशें तो अदालत में वहाँ पे भारत में भी हुई होंगे.
हाँ बेशक, लेकिन उनको यहाँ तो एब्सकॉन्डिंग बताया गया है ना, तो वो जो भी है वो सिर्फ कन्फेशन के दौरान है, बाकी तो और कोई ओरिजिनल आई विटनेस तो कोई नहीं है. सिर्फ कसाब का कन्फेशन, वो भी कन्फेशन अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लूपहोल्स थे. खैर अब तो कसाब को कन्विक्ट कर दिया गया है और एग्जीक्यूशन भी हो गया है, उसके बारे में मैं अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगी.
मुझे जरा ऑन बोर्ड लेने दीजिए जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब को.
कन्फेशन प्रूव नहीं हुआ उनके खिलाफ इसीलिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं.
जी जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस. आपका भी बहुत शुक्रिया और खैर मकदम आपका. जस्टिस साहब, हम थोड़ी जेनेरिक बात भी कर रहे हैं कि خاص طور پہ ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز کے اندر جو سسپیکٹس ہوتے ہیں ان کے ٹرائل میں، ان کے مقدمے میں ایویڈنسز اس نوعیت کے نہیں ہوتے، یا ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہاں پہ کچھ ایسے سکم رہ جاتے ہیں کہ ان کو کنوکٹ کرنا عدالتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیا یہ عنصر غالب ہے یا عدالتوں کے اندر یا ججز کے اندر جو خوف جو دوسرا عنصر بتایا جاتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے؟ ابھی یہ ذکی الرحمان لکھوی کیس میں اس کی پروسیڈنگس کی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، اس ریفرنس میں اس پس منظر میں آپ ہمیں تھوڑا سا بریف کیجیے گا.
جن کو ہم ٹیررزم کے کیسز کہتے ہیں، اس کے اندر ایویڈنس تو نارملی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
صحیح.
وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، مطلب کچھ لوگ اس سے خوف سے نہیں دیتے، بعض لوگ اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے واقعی کا خود نہیں دیکھا، اس لیے وہ اس میں ہتھیار نہیں ہونا چاہتے. تو جب تک کہ آپ وٹنس پروٹیکشن آئے نہیں بنائیں، جب تک کہ آپ ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ گواہی کے لیے ایسے کیسز میں بلاتے ہیں ان کے پروٹیکشن کا انتظام نہ کریں، اس وقت تک ان لوگوں کے خلاف جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی گواہی پیش کرنا یا حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارا جو کورٹوں کا جو نظام ہے وہ تو وہی ہے جو برٹش آپ کے بھی وہی نظام ہے، ہمارے بھی وہی نظام ہے. تو کورٹ سے اس بات کے اوپر انسسٹ کرتی ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں. اگر آپ گواہ اور ثبوت نہ پیش کر سکیں تو پھر تو کورٹوں سے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں، وہ
اچھا یہ کیس اس سینس میں تھوڑا سا جسٹس صاحب بڑا غیر معمولی اس سینس میں ہے کہ چونکہ اس میں دو ملک انوالو ہیں، دونوں نیوکلیئر پاور بھی ہیں، ان کی اپنی سینسٹیوٹیز بھی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں ایمبیسی سفارت خانہ وہ فریق بنے اور اپنے وکیل کے ذریعے اس کیس کو ریپرزینٹ کرے کورٹ میں، کیا یہ ممکن ہوتا ہے؟
جی
کہ وہ یہ ملزم کسی وجہ سے خود نفس نصیب نہیں آ سکتا ہے تو وہ اس کی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کی اجازت دے دے کہ اپنے وکیل کے ذریعے اس کو ڈیپینڈ کرے. تو یہ تو پرٹیکولر کیس کے اندر جیسے کہ حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق کورٹ اس میں اس قسم کا آرڈر کر سکتی.
صحیح. فرحانہ آپ اسی نقطے پہ بات کیجیے گا.
ہاں ممکن ہوتا ہے کیونکہ جہاں تک سوال اٹھتا ہے کہ جیسے ابھی جیسے ہم قصاب کا ایگزامپل لے لیں تو قصاب جہاں تک بتا گیا ہے بتایا تھے کہ وہ پاکستان کے والے ہیں تو اسی لیے انہوں نے ریپرزنٹیشن بھی بھیجا تھا جس حد تک میں کیس کے بارے میں جانتی ہوں، لیکن پاکستان نے ان کو کوئی سہمت نہیں دی تھی اور کسی کو ریپرزینٹ نہیں کروایا تھا. ادروائز بے شک ظاہر ہے کافی کیسز میں یہاں پر ایسے ہوا ہے کہ کوئی اگر انٹرنیشنل ہے یا باہر کی کنٹری کے لوگ ہیں اور جن کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ایمبیسی ڈیفینیٹلی ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. نو ڈاؤٹ وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے کے آپ کو پرمیشن لینا پڑتا ہے، بٹ ظاہر ہے کہ وہ دیتے ہیں پرمیشن اور ایمبیسی کے ذریعے ان کے اپنے ایڈوکیٹس رہتے ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو، تو بیکاز وہ زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. بٹ خطاب واز این انفارچونیٹ ان لکی پرسن کہ ان کو کسی نے ریپرزنٹ نہیں کیا.
آپ ہمیں تھوڑا رپورٹ کر سکتی ہیں کہ بھی اس ڈیسیشن کے بعد جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہے یا کالعدم قرار دیا ہے ان کی نظر بندی کو اور جس کے بعد ان کا رہا ہونا بظاہر اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ریزنٹمنٹ ہے اور بھارت میں کہا کیا جا رہا ہے؟
جہاں تک کہ اس ٹریڈیشن کا تعلق ہے،
جی
جب تک اس وقت تک وہ جو مسلمان ہوتے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایکسٹریڈیشن بھی موجود ہے دو ملکوں کے درمیان. اب آپ ہمارے یہاں جو شکایت ہوتی ہے کہ لندن سے ہمارے پاس جو لوگ ہیں یا ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو وہاں کے مجرم ہیں جو وہاں کے مجرم ہیں یہاں پہ نہیں آ سکتے، وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کسی قسم کی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹری نہیں ہے.
جیسے
جن ملکوں کے ساتھ آپ ایکسٹریڈیشن ٹریٹری موجود ہے وہاں پہ یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ آپ مجرموں کو.
لیکن بہت سینسٹیو پولیٹیکل ایشو بھی بن جاتا ہے اس طرح کے کیسز میں،
اگر اس میں کوئی کنوینس ہو جائے کہ ہاں یہ آدمی جو ہے وہاں انوالو تھا جس ملک کے ساتھ آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹری وہاں سے کسی جرم میں انوالو ہے تو وہ کچھ بگڑ جا سکتا ہے. لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर है तो फिर तो उसको उसके तो बहुत आसान तरीका है, आपके कोर्ट में दरख्वास्त देनी होती है, कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलता है, दवाइयाँ पेश होती हैं, तो सबूत पेश किए जाते हैं, और अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है तो फिर वो एक्सपेक्टेशन का ऑर्डर कर देता है।
जी फरहाना, आप मेरे पहले सवाल को रिस्पॉन्ड कर रही थी, जस्टिस साहब ने उसके दीगर कानूनी पहलुओं पे बात की, आप वो बताइएगा। भारत में बुनियादी तौर पे भारत की इवन जो कानूनी हलके हैं, तो सरकारी मौकफ तो हमने दे दिया है, स्टेट मिनिस्टर क्या कह रहा है, कानूनी हलके क्या कह रहे हैं? जी ये सवाल भारत मैंने फरहाना से किया है।
जी जी, आपने बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, क्योंकि आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि इन लोगों को आप छोड़े नहीं, इनको जाने मत दें, तो वो बहुत से लोग हैं जो जटेंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वही सवाल यही पैदा होता है कि उनको तब तक जटेंगे रखा जाए, उनके खिलाफ मुकदमा तो चलेगा ना, मुकदमा तो जो आप बहुत इनडेफिनेटली तो प्रोत्साहन नहीं कर सकते, अगर वो चलने मुकदमा चलने के बाद उनके खिलाफ शहादतें मौजूद नहीं रहती या नहीं होती, तो फिर तो कोर्टों के पास मजबूरी होती है कि वो उनको गैर मुहैया मुद्दत के लिए बंद तो नहीं रखते, वो उनको कुछ जो मनासिब आदर होता है वो कर देते हैं। तो ये असल में इसमें ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं ये मोर ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, ये इस किस्म के जो मुकदमात होते हैं दो मुल्कों के दरमियान, ये इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल इंटर जो आंसर जो होता है वो गालिब होता है। तो ये क्वेश्चन इट्स नॉट अ प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ,
इसमें एक और भी तो है ना फरहाना, आप भी इस पे बात कीजिएगा। अमूमन जब इस तरह के मुकदमात में पॉलिटिकल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो अमूमन ये कहा जाता है या समझा जाता है कि फिर जस्टिस डिनाइड होता है इन ईदर केस, तो क्या कहेंगे आप?
जी हाँ, यकीनी
बात है कि अगर आपके पास आप ये समझते हैं कि आपका आपके जिस आदमी जो भाग के आया है पाकिस्तान में, यहाँ जो डेटिंग में उसके खिलाफ आपके पास सबूत मौजूद है, तो वो सबूत आप जब तक पेश न करें हमारी अदालतों में जाके, तो उस सब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता।
ये सवाल जस्टिस सैदुज्जमान सिद्दीकी साहब,
बेसिस के ऊपर क्या ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें किस तरह से इसको डील करना है, ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ लॉ है, इसमें इसमें मोर जो कि ज्यादा
वो जी, इसी सवाल को फरहाना भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, फिर मैं आखिरी सवाल करूंगा इस रेफरेंस में जो लीगल एस्पेक्ट को कवर करता है। फरहाना आप बताइएगा, पॉलिटिकल उसका कंटेंट ज्यादा होना इस तरह के केसेस में कितने चांसेस होते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों?
बेशक ऐसी चीजों में, ऐसे मामला में जहाँ पे दो कंट्रीज का सवाल उठता है, पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा आ जाते हैं
जी,
बट नो डाउट कोर्ट उससे बाइंडिंग नहीं रहता है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ उसमें कहा जाए या बोला जाए या कोई तरीके से, जैसे अभी एक्स्ट्राडिशन लेते हैं, अगर किसी को एक्स्ट्राडाइट करते हैं तो फिर अगर ट्रीटी के हिसाब से अगर वो उनको लाते हैं तो फिर वो सारी बाइंडिंग आ जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाते हैं, फिर वो हर कोई अपना, जैसे आज हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारा फायदा हो, तो हम ठीक है एग्री कर लेंगे जो भी आपस में तय होता है, आप ये नहीं करना, आप वो नहीं करना, आप इस पर आर्ग्यू नहीं करना, आप तो ये जाहिर है कि बट ये सारी चीजें कानून के और कोर्ट से दूर रखी जाती है। जहाँ पर गवर्नमेंट प्रेशर आ जाता है वो एक अलग मुद्दा होता है, और जहाँ पर कोर्ट का सवाल उठता है एक अलग मुद्दा होता है, बिकॉज कोर्ट ये सारी चीजों को लेके बाइंड नहीं होती है, बट फिर भी किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर तो यूज होता ही है।
मुझे इसको कंक्लूड करने दीजिएगा, जी आखिरी सवाल के साथ हम इसको सम अप करते हैं। जैसे सैदुज्जमान सिद्दीकी साहब ये बताइएगा, जजेस ह्यूमन बीइंग हैं और गोश्त पोस्त इंसान हैं, आपके ख्याल में जब इस तरह के दो मुल्क जिनके दरमियान एक पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी हो मौजूद हो, उनके दरमियान जब केसेस हों तो कितना चांसेस होते हैं कि जजेस अनबायस्ड रहें या जो जो नेशनलिज्म का फैक्टर है वो जस्टिस के तकाजों पे डोमिनेट ना करें?
देखिए बात यही है कि ये सवाल जो हैं इनको आंसर करने के लिए माहिरीन से आप उनसे रिव्यू करें तो वो ज्यादा आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। ये प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है कि ये आप जिस किस्म के تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہیں
جی.
وہ جو جن لوگوں کو آپ حکومت ہند چاہتی ہے کہ ان کو یہاں بھیجا جائے, ان کے اوپر بڑے سنگین جرائم کے الزامات ہیں, تو وہ یہ سب ہے, یہ کوئی زور کوشچن افلا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ اس کو پیور کوشچن افلا کے طور پر کریں گے تو پھر وہ آپ کو وہ پروسیجر فالو کرنا پڑے گا جو ہمارے کوٹوں میں رائج ہے, اور پھر آپ ان کو اب جو ان کو یہاں آ کے ان کے خلاف وہ ثبوت پیش کریں عدالتوں میں, تو غالباً یہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے بھی کہ آپ یہاں آئے اور وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے جو آپ ان کے خلاف پیش کریں گے. تو یہ کوشچن جو ہے یہ پولیٹیکل لیول پہ ریزالو ہونے چاہیے کہ کس قسم کے لوگ جن کے متعلق کس قسم کے الزامات ہوتے ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے.
فرحانہ شاہ, اسی سوال کو آپ بھی رسپونڈ کیجیے گا بنیادی طور پہ کہ جب عدالتوں میں یہ مقدمات ہوتے ہیں تو کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے ایک جج کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل غیر جانبدار رکھ سکے اور جو نیشنلزم کا ایک فیکٹر ہے وہ ڈیو کورس آف جسٹس اس کو ڈومینیٹ نہ کرے.
بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک جج کے لیے اس کو اتنے پرے اترنا کہ وہ انبائسڈ ہو. بیسیکلی کیا ہے, ایسے معاملاتوں میں جیسے ٹیررسٹ ایکٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو سوسائٹی ایٹ اے لارج لے کے چلتے ہیں, تو جو سوسائٹی کا جیسے اوپینین ہے, پبلک ویو ہے, بہت ساری چیزیں ابھی آج کل تو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی چیزیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں نیٹ کے ذریعے, تو وہ پولیٹیکل امپیکٹ اور پھر میڈیا امپیکٹ, سوسائٹی امپیکٹ, ساری چیزیں ایک جج کے اوپر وہ ایک پریشر سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ ایویڈنس نہ بھی ہو تو بھی پھر وہ یو نو سوسائٹی ایٹ اے لارج لے کے وہ ایکسپیکٹ لے کے وہ
تو فرحانہ سوسائٹی ایٹ لارج جس کی آپ بات کر رہی ہیں, آپ نے قصاب کو کیسے ریپرزینٹ کیا, اس طرح کا دباؤ تو آپ پہ بھی ہوگا.
ہاں بے شک, انفیکٹ ہم لوگ تو پروو کرنا چاہتے تھے بہت ساری چیزیں, ہم نے تو کورٹ میں اپلیکیشن تک دیا تھا کہ جہاں تک سوال اٹھتا ہے قصاب کا تو کہتے ہیں کہ قصاب پاکستانی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ پاکستان کی گورنمنٹ اور این جی او اور انڈیا کی کچھ این جی او وہ مل کے وہاں سے ان کا رپورٹ منگوائیں کہ وہ قصاب مطلب اس طریقے کے ایکٹ میں اگر وہ انوالو تھا تو کیوں انوالو تھا. بیسیکلی سارے لوگ یہ پروف کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ پرسن گلٹی ہے, لیکن وہ ریزن کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے. بہت سارے اس کے پیچھے ریزن
اور ریزن جن کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ, میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا.
بہت ساری چیزیں
فرحانہ شاہ
نہیں جانتا ہے کہ ریزن کیا ہے.
آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہیں ممبئی بھارت سے, آپ کا بہت شکریہ. جناب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب, فارمر چیف جسٹس آف پاکستان, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ہم نے اس کے لیگل اسپیکٹس پہ بات کی ہے, اب ایک سوال ہم پولیٹیکل اینگل پہ ضرور کریں گے. اس عدالت کے فیصلے کے آنے کے بعد فوری طور پہ پاکستان کے ہائی کمشنر کو سمن کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اب اسلام آباد اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ نظر بندی ختم نہ ہو اور وہ رہا نہ ہو پائیں. یہ جو پولیٹیکل ٹوسٹنگ آپ یہ کہہ لیں یا پولیٹیکل جو پریشرز ہیں یا پولیٹیکل سین ڈیولپ ہو رہا ہے, ایسے وقت میں جب دونوں ملک اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں میں بظاہر مصروف نظر آتے ہیں, تو یہ فیصلہ عدالت کا کس طرح ریفلیکٹ کرے گا, اس کا انالیسس کریں گے. انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب, لمز میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم بات کر رہے تھے ذکی الرحمان لکھوی, ان کی جو تھی نظر بندی اس کو کالعدم قرار دینے کا عدالت کا فیصلہ, اور اب جس کے بعد رہائی بظاہر بہت ممکن نظر آ رہی ہے, یہ کس طرح بھارت اور پاکستان, اسلام آباد اور ممبئی جو اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف نظر آ رہے تھے, اس کو یہ متاثر کر سکتا ہے؟
کرے گا جس طریقے سے کہ آج پاکستان ہائی کمشنر کو بلایا گیا ہے.
جی
یہ ماضی میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ لکھوی صاحب کو جیل میں رکھا جائے, مقدمہ چلایا جائے اور مقدمے کا جلدی فیصلہ ہو, اور فیصلہ بھی ایسا ہو کہ جس میں کہ وہ مجرم ثابت ہو جائے.
صحیح,
لیکن ایک بات جو انہیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا عدالتی قانونی نظام ایک جیسا ہے, ملتا جلتا ہے. انہوں نے بھی کچھ ترامیم کیے ہیں, ہم نے بھی یہاں کیے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ ایک جیسا ہے کہ ہندوستان میں بھی اگر کسی ایسے شخص کو دنیا کا کوئی طاقتور ترین ملک بھی اگر یہ چاہے کہ آپ اس کو اندر کر دیں
جی
اور اس کو یہ سزا دے دیں اور یہ سزا دلوائیں تو ہندوستان کی حکومت اس میں بے بس نظر آئے گی.
صحیح.
یہی معاملہ امریکہ کی عدالتوں کا ہے, دنیا کی باقی عدالتوں کا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں اور بلکہ تمام جمہوریت پسند لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے غیر جانبدار ہونا چاہیے, حکومت سے ان کو علیحدہ ہونا چاہیے, حکومت کے تابع نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں وہ یہ متوقع جو ان کی جو توقع ہے یا جو بات متوقع ہم سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں نہیں حکومت کو اس کے اوپر انشور کرنا چاہیے, لیکن حکومت اپنے طور پہ اس کو اس طرح سے کوشش کرتی رہی ہے کہ اگر ایک کیس میں وہ ان کی
رہائی ہوگی
لے لی جاتی ہے, ضمانت لے لی جاتی ہے, تو کسی اور کیس میں اس کو لے آتے ہیں. لیکن ہم کب تک یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ آخر کار عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور ضمانت لے لینے کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے.
صحیح.
ضمانت کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہمارے امریکہ میں بھی ساری دنیا میں ضمانت ہوتی ہے کہ یہ جب عدالت کو مطلوب ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے, سامنے آ جائیں گے.
صحیح.
اتنا سال تو وہ اندر رہے ہیں, تو اب یہ ایک مشکل ضرور پیدا کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین پروگرام کے اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے, پاکستان کے اندر عسکریت پسندی, اس کے خاتمے کی کوششیں اور پاکستان کی فوج اس میں جو کمٹمنٹ ظاہر کر رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے مختلف کالعدم عسکریت پسند جنگجوؤں کے گروپ وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں, یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا ایک بریک کے بعد.
تو یہ مسائل پیچیدہ مسائل ہیں, ان کا حل کرنا ضروری ہوگا, بات چیت کے ذریعے ہوں گے, تو یہ جب بات چیت کا ڈائیلاگ پروسیس شروع ہوگا ان تمام چیزوں پہ بھی گفتگو ہو جائے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور پروگرام کا سامعین یہ دوسرا سیگمنٹ, اس میں ہم آپ کو خیر خوش آمدید کہتے ہیں, خیر مقدم کہتے ہیں آپ کا, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر عسکریت پسندی اور اس سے نمٹنے کی کوششیں. جنرل راحیل شریف اور پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ نے گزشتہ شام ان مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں پہ عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی جاری ہے, اور پاکستان کی فوجی قیادت اس کمٹمنٹ کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں دی جائے گی. یہ ریفلیکٹ بھی اس سنس میں ہو رہا ہے کہ خیبر ایجنسی میں آپریشن کیا گیا وادی تیرہ میں, اور وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق کم از کم 48 افراد, 48 ملیٹنٹس ان کو ہلاک کیا گیا ہے. غیر جانبدار ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ وہ ملیٹنٹ کون تھے, ان کی آئیڈینٹی کیا تھی, ان کی شناخت کیا تھی, لیکن پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اور اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو یہ ضرور نظر آئے گا کہ پاکستان کی فوج جب یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو جگہ نہیں دیں گے تو وہ اس آپریشن میں بظاہر بہت سیریس اور سنجیدہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, سرحد کے اس پار افغانستان, وہاں پہ بھی افغانستان کی فوج نے رپورٹڈلی کچھ کاروائیاں کی ہیں جس میں پاکستان کو مطلوب دو اہم طالبان کمانڈر ان کی ہلاکت کی اطلاعات مل رہی ہیں. پاکستان کے جو طالبان دھڑے ہیں, طالبان گروپ ہیں, ان کی طرف سے مبینہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ان طالبان کمانڈرز کی ہلاکت کی اس میں تصدیق کی گئی ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف کالعدم جنگجو گروپ وہ آپس میں اتحاد اور الحاق کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. یہ الحاق کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے فخر کاکا خیل نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور اس ملیٹنسی کو جو بارڈر کس طرف ہے یا اس طرف بہت قریب سے جانتے ہیں, بہت اہم سینسٹیو جگہوں کا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور آئی وٹنس ہیں وہ. اور دوسری طرف ہمیں جوائن کریں گے اسی سیگمنٹ میں بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں, فاٹا امپاورمنٹ فورم کے ساتھ وابستہ ہیں, اور انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اسٹڈیز پالیسی اسٹڈیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ انالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کامران بخاری, وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسس اسٹریٹفورڈ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. فخر آپ کا بہت شکریہ, اور خیر مقدم یہ بتائیے گا 48 ملیٹنٹس ان کے مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں, اور وہ سانحہ پشاور کے بعد ایک بڑا تیزی نظر آتی ہے ان آپریشنز کے اندر, اور پاکستان جس کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے کیا وہ گراؤنڈ پہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
لوگوں کے اوپر میں یہی اظہار کرتا رہا کہ خصوصاً اسکول واقعے کے بعد, بلکہ اسکول واقعے سے پہلے جب سے نئے آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے, اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حد تک فوج کی اعلیٰ کمان سے لے کر گراؤنڈ کے اوپر ٹروپس موجود ہوتے ہیں, ان کے اندر کافی سنجیدگی سامنے نظر آ رہی ہے, اور ان کے جو اس سے پہلے جو رول تھا ان کے اوپر جو بین الاقوامی سطح پر بھی جو یا اٹھتی رہی اس میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی ہے, یعنی کریڈیبلٹی پاک فوج کی جانب سے اس وقت اپنی بلندیوں پر ہے. جیسے کہ آپ نے عرض بھی کیا کہ وادی تیرا میں آج بھی بمباری ہوئی, 48 کے قریب جو اسکریت پسند ہے وہ مارے گئے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ بارڈر کے اوپر ہی ایک ڈرون حملہ بھی کیا گیا ہے جس میں 6 اسکریت پسند مارے جانے کی اطلاعات ہیں, جو ہمارے ذرائع افغان انٹیلیجنس ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل یہ صرف اسد صرف ٹرائبل ایریا, کیونکہ ابھی نارتھ وزیر آج کی جو تازہ خبر ہے اس میں نارتھ وزیرستان میں جو علاقے آپریشن ضرب عزم کے بعد کلیئر کرا دیے گئے, لگ بھگ 26 کے قریب جو دیہات ہیں شمالی وزیرستان ہے وہاں پر بھی لوگوں کی جانے کی واپس جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ساتھ میں جنوبی وزیرستان کے جو متاثرین تھے جو 2009 سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے ان کے لیے بھی اسی مہینے آرمی چیف نے اچھی خبر دے دی کہ ان کی دوبارہ واپسی مارچ میں بھی ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی, اور اس کے بعد اپریل میں ان کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا. لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹرائبل ایریا افغانستان ٹرائبل ایریا اور پھر جو سیٹلڈ ایریا کے اندر وار کی جو نئی قسم سامنے آ رہی تھی, جو وار کے ڈائنامکس چینج ہو گئے, جو رول سے اربن وارفیئر اس نے اختیار کرنی شکل, اس سے نمٹنے کے لیے ظاہری بات ہے پولیس کے نظام کو بہتر بنانا تھا, اور اس میں بھی میں بتاتا چلوں کہ پاک فوج کی جانب سے جو ٹریننگ دی جا رہی ہے
اور وہ اپیکس کمیٹیز کا بننا اسی سینس میں,
تو یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے.
جی برگیڈیر صاحب نذیر محمد صاحب, آپ کا اسی پہ انالیسز, پہلا تو سوال یہی تھا بنیادی طور پہ کہ کیا یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان ان کے درمیان بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کولیبریشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے فوجی سطح پہ بھی, اور آج جو افغانستان کے ایریاز میں آپریشن کیے گئے تو اس میں پاکستان کو مطلوب دو اہم کمانڈر جن کا اگر میں نام لوں جو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر طارق علی المعروف ابو عبیدہ اور دوسری طرف شکیل احمد حقانی, ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. یہ کتنی بڑی سکسیس ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے ہر دو حوالوں سے, کہ ایک تو وہاں پہ کوآپریشن اور کولیبریشن بہتر ہو رہی ہے اور دوسری طرف عسکریت پسندوں کے یہ جو انتہائی مطلوب لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, کتنا بڑا دھچکا ہے ان گروپوں کے لیے؟
جی جعفری صاحب آپ کی آواز,
جی میں اسد بات کر رہا ہوں اور یہ میرا سوال آپ تھا آپ سے تھا جی برگیڈیئر شاہد نذیر صاحب.
جی جی آپ کی آواز کچھ بریک ہو رہی تھی, لیکن جو میں سمجھا گیا کہ یہ جو دو متحرک گروپوں میں آپس میں جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں ایک ڈاکٹر طارق ہے اور دوسرا قاری شکیل ہے جو کہ وہ مبین طور پر مارے گئے ہیں, اور ان کے درمیان کافی دیر تک اس کا تبادل ہوا ہے, باقی کیجوالٹیز کا تو آن گراؤنڈ کوئی خبر نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ جو جھڑپ ہوا ہے اور اس میں جو ٹاپ کا کمانڈر تھا اسپیشلی یہ شکیل قاری شکیل جو تھا, تو یہ تو ان کے سینٹرل شوگر میں بھی موجود تھا پہلے جب حکیم اللہ مسعود ٹی ٹی پی کے لیڈر تھے, اور اس کے علاوہ یہ وہ محمد ایجنسی میں کافی فعال رہا ہے اور یہ بلانگ بھی کرتا ہے محمد ایجنسی سے, لیکن یہ جو آیا یہ جو نظریاتی طور پر آپس میں ان کا اختلاف آیا ہوا ہے, کیونکہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو یہ کافی مطلب ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ہوتی اور مختلف جگہوں پر موومنٹ ان کی جاری رہتی ہے, پھر کمیونیکیشن کا بھی فقدان ہوتا ہے, تو یہ جو کسی غلط فہمی کے نتیجے میں یا واقعی طور پر یہ آپس میں دڑی بندی ہو گئی اور دڑی بندی میں کوئی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. اور تیسری بات لائلٹی کی آ جاتی ہے کہ ایک طرف پر تو تیرا ویلی جو ہے تو اس میں منگل باغ کا جو لشکر اسلام والا گروپ ہے وہ زیادہ فعال ہے, اب وہ لشکر اسلام والے نے اور جو احرار والے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے آپس میں ایک یکا کر لیا ہے کہ ان کے بجائے الگ الگ لڑنے کے الگ الگ اسٹریٹجی کے تحت ایک ہی کمان کے تحت ہم لڑیں گے, اور ایک ہی تھا کمان کے تحت ہم اپنی آئندہ کے لیے جو ان کا رائے عمل ہے.
میں ان کے آپس میں الحاق پہ اور الزام پہ آتا ہوں.
جی جی
فخر یہ بتائیے گا, ایک بڑا بنیادی اور عمومی سوال کیا جاتا ہے कि फुल स्केल फौजी ऑपरेशन चल रहा है जी, मैं ये सवाल फखर से कर लेता हूँ, फखर काका खेल से, कि फखर कहा जाता है कि बड़ा फुल स्केल फौजी ऑपरेशन है लेकिन मिलिटेंट्स 48 की तादाद में उनका मारा जाने है, तो तवक्को तो ये की जाती थी कि वो स्कैटर्ड होंगे, तो ये कहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको एक ही हल्ले में या एक वार में इतनी बड़ी हलाकतें होती हैं? पहले इस पे आइएगा, फिर हम आते हैं उस कोलिशन की तरफ या उस अदगाम की तरफ जो मुख्तलिफ मिलिटेंट्स ग्रुप आपस में कर रहे हैं।
देखिए जी
ब्रिगेडियर साहब, ये फखर को पहले रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा।
जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इट्स मोर लाइक अ मर्करी सिचुएशन, ये मर्करी की तरह पहले तो बिछड़ जाते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त भी हमने कहा था कि खैबर एजेंसी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन, खसूस वादी तिरा में, वादी तिरा जो अगर आप ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी देखें, एक जानब ये और एजेंसी को टच करता है, दूसरी जानब ये खैबर एजेंसी का साथ खुद हिस्सा है, साथ में ये जो कोहे सफेद है या तोराबोड़ा के पहाड़ है, तो ये एक इंतहाई ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी अहम है। और यही वजह थी कि जनूबी शुमाली वजीरिस्तान में जब ऑपरेशन दरबेगा शुरू हुआ उसके बाद इन लोगों की मूवमेंट इधर आ गई तो कंसंट्रेशन काफी ज्यादा थी, जिसमें शेरबुल्की भी थे, लोकल भी थे और कुछ अफगान तालिबान जो कमांडर थे वो भी आ गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो इस फौजी क्यादत की जानिब से जो अहसन इकदाम उठाया जा रहा है वो है फॉलो अप ऑपरेशन। फिर हमने देखा खैबर वन के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसकी आज ये ताजा कार्रवाई भी सामने आई है, चूंकि कंसंट्रेशन उस वादी के अंदर ज्यादा है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जैसे कि आपने शुरू के कलमात में भी अर्ज किया कि काफी हद तक काबुल और इस्लामाबाद के अंदर कोऑर्डिनेशन पाई जा रही है और वो आज भी हमने देखा कि जहां एक जानब हमारे गनशिप्स और जेट ने कार्रवाई की, दूसरी जानब अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है उनके मुताबिक कई एरिया के बिल्कुल क्लोज एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें 6 के करीब अस्करियत पसंद मारे गए हैं। तो शायद यही बुनियादी वजह है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स का कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है।
तो आपके ख्याल में ये जो एक तरह से उनके गिर्द तंग होता हुआ ये घेरा है, कितना बड़ा उनके लिए थ्रेट या चैलेंज बन रहा है इसको भी देखिएगा, और दूसरी तरफ बजाते खुद अब अगर अस्करियत पसंद ग्रुप आपस में अदगाम कर रहे हैं तो वो कितना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं?
असद ये एक अहम पॉइंट है क्योंकि देखिए रिएक्शन आना है इसमें तो कोई शक नहीं है, और जैसे कि आपने भी अपने शो में कहा कि जो कारी शकील हकानी है और उनके साथ अब बैदल रहा है, उनकी जानिब से जब स्टेटमेंट आई तो उन्होंने उसकी हलाकत की तस्दीक की और उन्होंने खसूसा मीडिया को भी निशाना बनाया कि ये तजाली मीडिया है, और इन्होंने जो कल जिस अदगाम का आपने इशारा किया उसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जिस तरह की डिबेट तालिबान चाहते थे उस तरह की डिबेट नहीं हुई। ये इंतहाई अहम इस हवाले से है, असद के कुछ अर्सा कबल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं उनके मुताबिक दाइश के कुछ नुमाइंदों ने इस खत्ते का दौरा किया और इस तमाम दौरों से वक्तन जो फर्दन फर्दन मुलाकातें भी की जिसमें जो फसुल्लाह है उनकी जानिब से उनको मुजाहरा भी किया गया कि किस तरीके से इनकी मिलिटेंट्स कार्रवाई और ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनकी जानिब से वाहिद एक जो सवाल आया वो ये था कि उनके स्टैंडर्ड्स उस बराबर नहीं है जिस तरीके से आईएसआईएस अपने तंजीम को रन करती है। उनका बुनियादी मुद्दा यह था कि पहले आप जितने भी तले हैं, चाहे आरआर है, चाहे अब्दुल्ला है, चाहे लश्कर इस्लाम है, चाहे टीटीपी पंजाबी है, टीटीपी पख्तूनख्वा के जो है, टीटीपी कराची है, उन्होंने कहा पहले काम तो आप ये करें कि पहले सिंगल प्लेटफॉर्म से उठ खड़े हों, उसके बाद कोई निजाम सामने लेकर आए, उसके बाद ही हम आपकी बेत को तस्लीम करेंगे। इसके बाद फजल सईद हकानी का बयान आया और जिसकी तस्दीक अब बकर की जानिब से भी की गई, लेकिन कल का जो अहम वाकया है या जो डेवलपमेंट है वो इस हवाले से अहम है कि जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दावे कर रही हैं कि उन्होंने उनको तितर बितर कर दिया, तो उनकी जानिब से उसी क्योंकि फर्दन फर्दन जाहिर बात है उनके इनके आपस के जो इख्तलाफ थे उसका फायदा जाहिर बात है कि जो मुखालिफ फरीक है जो रियासत पाकिस्तान है उनको पहुंच रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने दो साथियों की हलाकतों की तस्दीक भी की और उसके बाद ये तीनों जो थे लश्कर इस्लाम के मंगलबाग हो गए, तहरान के उमर खान हो गए और साथ में जो टीटीपी के हैं फजलुल्लाह, तीनों के बीच में यह मुआहदा पा गया कि इकट्ठा होने में ही हमारी भलाई है और अगर एक एक करके हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा और कार्रवाइयां वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ये खसूसी तौर पर हकीम जो हकीमुल्लाह महसूद है उनके बाद जो सूरत हाल सामने आई थी सारे तितर बितर हो गए, तो अब उनकी जानिब से एक और डेवलपमेंट सामने आई कि वो इकट्ठे हो गए और ग्लोबली भी ये
خطرہ بن سکتے
ہیں. گلوبلی خیر ایک اور بھی اسی سے ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ بھی اتفاق سے اسی سے متعلق ہے. مختلف گروپ جو ہیں جن کو پہلے القاعدہ کی فرنچائزز خیال کیا جاتا تھا وہ اب آئی ایس کی جانب اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں اور ایک گلوبل تھریٹ وہ کریٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے برگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ اسی کو اینالائز کیجیے گا, یہ جو مقامی گروپ آپس میں مل رہے ہیں کیا ایسے یہ دو باتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ گروپ یا کمزور ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے مل رہے ہیں, اور اس کا دوسرا پہلو اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اب یہ لڑنے پہ مائل ہیں. ان دونوں پہلوؤں کا آپ جائزہ لیجیے گا. برگیڈیئر صاحب سے لائن ڈراپ ہو گئی. فخر آپ ان دونوں والوں سے بتائیے گا اگر یہ آپس میں مل رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے, یہ کمزور ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہونا چاہتے ہیں یا ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک موو ہے ان کے لیے؟
دیکھیے دونوں باتیں ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ان کی ساتھیوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ایک بڑے انتقامی کاروائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ اکیلے اکیلے لڑنے میں ان کو نقصانات کا زیادہ خدشہ تھا, ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی, ہر سیکشن اپنے ہی کام کا رسپانسبل تھا, اور پھر اس میں لاجسٹک کا بھی بہت اہم ایشو آ جاتا ہے, پھر کوآرڈینیشن کی بھی بہت, جب حکیم اللہ یا بیت اللہ موجود تھے تو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ خیبر سے لے کر کراچی تک جو بھی آرگنائزیشن تھی ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ کوآرڈینیشن اتنی فعال تھی کہ وہ جہاں پر بھی چاہتے ود ان 12 آورز اور 24 آورز وہ اپنی کاروائیاں کر دیتے تھے. لیکن بیچ میں پھر یہ کاروائیوں کے بعد اور پھر جتنی کلنگز ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک اے پی ایس اسکول ہوا گیا, اگر آپ دیکھیں اس کے بعد پھر جو امام بارگاہوں پر حملے کیے گئے, لیکن پھر اس کے بعد طویل عرصے تک خاموشی, اور ظاہر بات ہے وہ کوئی اور بڑی کاروائی کی کوشش کرنے میں لگے ہوں گے. لیکن یہ بڑا ایشو آ رہا تھا کہ مختلف گروپس کے اندر ان کے جو اختلافات بھی تھے ساتھ میں اور ساتھ میں کوآرڈینیشن نہیں تھی, تو یہ اس حوالے سے تو ٹی ٹی پی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے دور دھڑوں کے ساتھ خود کو ایک دفعہ پھر وہ ری آرگنائز کر کے, اور ظاہری بات ہے اس کا اثر کوآرڈینیشن کے اوپر بھی نکلے گا, اور اس سے جو مخالف ہیں جو ریاست پاکستان میں ان کے نقصانات زیادہ ہونے کا خدشہ بہرحال اصل موجود ہے.
بہت شکریہ فخر آپ نے میں جوائن کیا. اور برگیڈیئر سید نذیر صاحب اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے, ہم ان کالعدم تنظیموں کے ان جنگجو گروپوں کے آپس میں ادغام کی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک تو جو بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ اب یہ مل کے لڑنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کسی ڈیسائسو وار میں جانا چاہتے ہیں جو زیادہ تھریٹ کریٹ کر سکتی ہے پاکستان کی ریاست کے لیے اور ملٹری فورسز کے لیے. آپ کا انالیسس کیا ہے؟
جہاں تک ان کے آپس کے چکلش کی بات ہے, آپس میں ری یونائٹ کی بات ہے, ظاہر ہے کہ جب ڈیوائڈ ہوں گے تو اس طریقے سے اپنی کوآرڈینیشن نہیں کر سکیں گے, اور پھر چھوٹے گروپس کو پینیٹریٹ کر کے دوسرے گروپ کے خلاف لڑایا بھی جا سکتا ہے. جس طرح کی کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے, تو انٹیلیجنس آپریشن میں سب سے بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور پھر واپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں, اور اس لڑائی کے نتیجے میں فائدہ الٹیمیٹلی پھر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے ان کو پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس طریقے سے دڑبندی ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جا کر تو پھر وہ ٹارگیٹ ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے, بڑا پھیل جاتا ہے, تو پھر ان کا ٹریک رکھنا پھر وہ ایک اور نیگیٹو بات ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ٹریس رکھا جائے, وہ کہاں پر حملہ کرتے ہیں, کس طریقے سے آتے ہیں, اور انہوں نے کتنے نئے لوگوں کو ساتھ ملا دیا ہے. لیکن اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹارگیٹ تو بڑا ہوتا ہے, ان کے لیڈرشپ بھی بڑی ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے ان کے ہدف بھی پھر بڑے لگتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. پھر آپ نے اپنی ٹیکٹکس کو اس کے مطابق چینج کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سکسیزفل ہے, ان میں دڑے بندی کر لی, اور دڑے بندی میں پھر آپس میں درار ہو, آپس میں لڑ رہے ہو, تو اس کو کیپیٹلائز کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ اکٹھے ہو اور اکٹھے ہو کر آپ کو بگر ٹارگیٹ دے رہے ہیں, تو پھر ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ رہے, لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ کم ہو جائے یا درمیان میں سے ختم ہو جاتے, کیونکہ وہ ایک سینٹر آف گریویٹی کا کام کرتے ہیں. تو جب آپ سینٹر آف گریویٹی اس سے ریمو کر دیتے ہیں تو وہ ایک چھتری ان کی ختم ہو جاتی ہے, اور جب چھتری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ڈسٹرمنٹ اور ایک قسم کے وہ آ جاتے, دھڑا بندی پھر شروع ہو جاتی ہے. تو ان میں یہ شکست و ریخ جو ہوتا ہے, اس شکست و ریخ سے پھر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
جی ہاں, اور دوسری طرف ظاہر
اس میں یہ ہے کہ آپ نے مسلسل حالات کو آبزرو کرنا ہوتا ہے, حالات پر آپ کے اس کے نبض پر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اسٹریٹجیز کو فلیکسیبل رکھ کر اس کے مطابق آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا
ہے. برگیڈ جی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا.
بڑے کینوس ہوتا ہے تو پھر اس کینوس میں پورے پکچر کو آپ جب پینٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ مطلب کہ حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر پکچر کمزور ہو اور اس میں کچھ مسنگ لنکس ہو تو وہاں پر آپ پر پھر ہدف لیں گے اور آپ کے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرتے رہیں گے.
برگیڈی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے.
جی
اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے, آپ ہمارے ساتھ لیکن موجود رہیں گے. اگلے حصے میں ہم بات کریں وہ اس سے بہت سملر ہے کہ مختلف دنیا کے ملکوں میں جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی جس آرگنائزیشن کے ساتھ وہ کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ داعش ہے. اس کی کیا وجہ ہے, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرلڈ گل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیک ایوانوف. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے, دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مختلف جنگجو گروپ, مختلف عسکریت پسند گروپ وہ داعش کی طرف اب جھکاؤ رکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے صومالیہ کے اندر الشباب ہو, نائجیریا کے اندر بوکو حرام ہو, پاکستان کے اندر طالبان کے مختلف گروپوں میں سے کچھ گروپس ہوں تو ان کا جھکاؤ القاعدہ سے تھا یا انہیں القاعدہ کی فرنچائزز کہا جاتا تھا. افغانستان کے اندر بھی طالبان گروپوں کو, اب یہ بڑی تواتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے گروپ جنگجوؤں کے وہ داعش کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہی ہیں. نائجیریا کے اندر بوکو حرام کے جو سربراہ ہیں ابو بکر شیخاؤ, انہوں نے ایک ہفتے پہلے تقریباً اپنی ویڈیو میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ داعش کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آج داعش نے باقاعدہ طور پہ ان کی اس درخواست کو یا ان کی اس خواہش کو آنر کیا ہے اور ان کو قبول کیا ہے کہ آپ ان کا حصہ بن سکتے ہیں. فخر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو خفیہ اطلاعات آتی رہیں, جو چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں, اس کے مطابق داعش کے کچھ لوگوں نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا, لیکن باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عسکریت پسند گروپ ہیں جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترتے. لیکن نائجیریا کے اس گروپ بوکو حرام کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا القاعدہ اب فیڈ آؤٹ ہو جائے گی, فیز آؤٹ ہو جائے گی اور اس کی جگہ یہ داعش لے رہی ہے؟ ان کے ایجنڈا آپس میں کتنے مماثلت رکھتے ہیں, کتنی سملیرٹیز ہیں ان کے اندر, اور دنیا کے لیے یہ کتنا بڑا ایک نیا فینومینا ہو سکتا ہے, کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, انالیسس کریں گے اس کا. بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے ممتاز ڈیفنس انالسٹ ہیں اور ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس پہ نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, آپ اس کا سوال کا بنیادی طور پہ آپ ہی جواب دیجیے گا کہ القاعدہ کے بعد داعش کا فینومینا کیا اٹریکشن رکھتا ہے یہ مختلف ملٹنٹ گروپوں کے لیے کہ اب وہ القاعدہ سے زیادہ داعش کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں؟
جس میں اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں ساری چیز کو, تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنے لوکل ایجنڈاز ہیں اور لوکل ڈائنامکس ہیں جس کے تحت ایکسٹریمسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ملیٹنسی ایز اے اسٹریٹجی وہ اپناتے ہیں, تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ شاید میں بہت سی چیزیں کامن ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. داعش کا آنا اور وہاں پہ ابھرنا عراق میں اور پھر سیریا میں, یہ تو بالکل ایک صاف چیز ہے کہ جب حکومتیں کمزور ہوں, جب دونوں ممالک کی حکومتیں کمزور تھیں, سیریا میں تو بہت افراتفری ہے, باقاعدہ سول وار ہے, عراق کی بھی حالت کوئی اچھی نہیں تھی, حکومت کا کنٹرول نہیں تھا, خاص طور پر مالکی کے جب وزیر اعظم تھے انہوں نے بہت سی غلطیاں کی, انہوں نے بہت سے قبائل کو ناراض کیا بجائے کہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کے. تو اس لیے داعش کو ایک وہ جو گروپ تھا جنہوں نے بعد میں اپنا نام داعش رکھا, وہ ان کو ایک اسپیس ملی, ان کو ایک جگہ ملی جہاں پہ وہ آپریٹ کر سکیں, اور جو ناراض قبائل تھے ان کو وہ ساتھ ملاتے چلے گئے اور پھر اس قسم کے گروپس ان کے ساتھ ملتے چلے گئے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, تو یہاں پہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, طالبان کا تو بہت ہی لوکل ایجنڈا ہے, ان کا ایجنڈا صرف کنفائنڈ ہے افغانستان تک, اور وہ بھی افغانستان میں امریکی فوجوں کے خلاف ہے. اور بلکہ یہ بھی کہنا ہوگا کہ افغانستان جو طالبان کے کچھ گروپ ہیں وہ امریکیوں کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ کسی نیشنل حکومت میں شامل ہو سکیں. جہاں تک اس کا القاعدہ کا تعلق ہے وہ پاکستان میں کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں, اور ان کا وہاں پہ کوئی سچ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس سے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوں گے ضرور, لیکن اتنا ہی وہ تھریٹ نہیں ہے
جتنا
وہ پہلے کچھ سال پہلے تھے.
جی
اب صرف اگر کچھ تھریٹ ہے تو داعش کی ہے, اور داعش کی کا ابھرنا اور ان کا اس طرح آپریٹ کرنا اور حکومتوں کے آگے ڈٹ جانا یہ تشویش کا باعث ہے, بیکاز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکومتیں کمزور ہیں, حکومتوں کی رٹ نہیں ہے, اور جو ارد گرد کی دوسرے ممالک ہیں ان کے بھی کوئی اپنی سیاست ہے. مثال کے طور پہ میں ترکی کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, ترکی کے بارڈر کے اوپر بھی داعش آپریٹ کر رہی ہے, یعنی سیرین بارڈر کے اوپر, لیکن ترکی والے اس طرح نہیں ان کے خلاف ایک ملٹری ایکشن لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش والے فی الحال آج کی جو صورتحال ہے آج کل کی اس میں وہ الجھے ہوئے ہیں کردوں کے ساتھ, اور کردوں کو ترکی والے کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے.
تو جو انٹرنل جو ان کی دراڑیں ہیں یا اختلافات ہیں وہ وہیں پہ کہیں پہ پوائنٹ سکورنگ بھی ہے یا سکور برابر ہونا ہے. مختصراً اس کو ہم سم اپ کرنے جا رہے ہیں برگیڈیر سید نذیر صاحب, عسکریت پسند گروپوں کے لیے القاعدہ اب پرکشش کیوں نہیں رہی, داعش کیوں پرکشش ہے؟ جی برگیڈیر صاحب.
جی پہلے تو تھا, لیکن میرے خیال میں کہ اب جو حالات ہیں اور جو صورتحال بدل گئی ہے کافی حد تک, تو اس علاقے میں داعش کا عمل دخل ہونا یا ان کے کوئی روٹس پکڑنا مجھے بہت مشکل نظر آتے ہیں. دوسری طرف جو القاعدہ ہے, القاعدہ کافی ڈسپیئر ہو چکا ہے, اور ابھی وہ طالبان کے ساتھ بھی ان کے وہ ناطے نہیں رہے ہیں جو پہلے تھے. تو میرے خیال میں کہ وہ ایک نظریاتی تنظیم کے طور پر وہ ان کے کچھ چھوٹے موٹے خدخال رہیں گے, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو داعش بھی جو القاعدہ ہے وہ داعش سے الگ ہے, اور وہ داعش کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. اسی طرح طالبان بھی داعش کو اپنا ایک مخالف دولہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کا امیر المومنین الگ ہے, ان کا امیر المومنین الگ ہے, اور تیسرا ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا ان کا لوکل ایجنڈا ہے. اور اگلی بات وہ ٹی ٹی پی ہے, چھوٹے گروپس ہیں, اور ان کے لیے اتنا بڑا رسک لینا, نئے لیڈرشپ کو قبول کرنا, نئے نظریے کو, یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کے تناظر میں داعش کا عمل دخل, داعش کا روٹ پکڑنا ہمیں مستقبل قریب میں کوئی نظر نہیں آتا, انہوں کے لیے کوئی ایسا
سٹریس
ہے. البتہ جو موجودہ ہے تو جو افغان طالبان ہے وہ امن کی طرف چلے جائیں گے, اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ کچھ ان پر ادھر سے دباؤ ہوگا, ادھر سے دباؤ ہوگا, تو یہ بھی یا تو مین اسٹریم میں آ جائیں گے, اور یہ ایک درمیان آپس میں بندی میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے.
جی بہت شکریہ آپ کا برگیڈیر سید نذیر محمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ایجپٹ کے اندر اکنامک سمٹ ہے, بہت مختصر رسپونڈ کیجیے گا, امریکی وزیر خارجہ موجود ہے, اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو سیاسی طور پہ انتشار کا شکار یہ ریاست ہے اس کو فائنانشلی زیادہ اسٹرانگ کیا جائے. اور آپ کو بتائیں ایجپٹ کے اندر بھی مختلف ملیٹنٹس گروپ انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں صدر مرسی کے جانے کے بعد, اور وہ بھی داعش کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کافی چیزیں آپس میں منگل مکسڈ ہیں. لیکن اس کے اکنامک اینگل پہ بتائیے گا یہ اکنامک سمٹ, امریکن وزیر خارجہ کی بھی وہاں پہ شرکت, اور اس بات پہ فوکس کہ یہ اکنامکلی زیادہ اسٹرانگ ہو یہ اسٹیٹ. لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ڈاکٹر فاروق اسناد سے بھی, اور بہت شکریہ ان کا اور برگیڈیر سید نذیر محمد صاحب کا بھی. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ ورلڈ کپ پہ, ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دو نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں انجم ویرل گیل, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ ورلڈ کپ اب یہ دوسرے مرحلے میں یہ جانے کو ہے, داخل ہونے کو ہے, ایک دو میچز رہ گئے ہیں دونوں پولز میں, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی سپر ایٹ ٹیمیں ہیں جو آپس میں کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کریں گی. گروپ اے میں اگر پول اے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ صورتحال تقریباً واضح ہے, اور جو آخری ایک میچ رہتا ہے اس کے ہونے کے بعد بھی جو آسٹریلیا اور اسکاٹ لینڈ کا ہے, شاید اس گروپ کی پوزیشن میں کوئی فرق آئے. سری لنکا دوسری پوزیشن پہ ہے اس وقت, نیوزی لینڈ 6 میچ سارے کے سارے جیتے, زبردست پرفارمنس 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے. آسٹریلیا کا تیسرا پوائنٹ ہے, تیسری پوزیشن ہے, 7 پوائنٹس ہیں, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ سے جیتنے کے بعد وہ دوسری پوزیشن پہ آ جائے گا, اور پاکستان اگر آئرلینڈ سے جیت جاتا ہے تو پاکستان تیسری پوزیشن پہ ہوگا. آسٹریلیا ورسز پاکستان اس کے سیمی فائنل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اگر یہ کوئی صورت بدلنی ہے تو اس کے لیے کوئی اپ سیٹ ہونا ضروری ہے, یعنی اسکاٹ لینڈ آسٹریلیا کو ہرا دے, جس کے چانسز یا امکانات بہت کم ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ کرکٹ بائی چانس ہے. دوسری طرف ویسٹ انڈیز پاکستان اور آئرلینڈ میں سے دو ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے سپر ایٹ کے لیے یا کوارٹر فائنلز کے لیے, اور پاکستان اس وقت اپنے پوائنٹس ٹیبل پہ تیسری پوزیشن پہ ہے, 6 پوائنٹس. آخری میچ ان کا آئرلینڈ کے خلاف, جیت جائے گا تو تیسری پوزیشن برقرار رکھے گا. ہارنے کی صورت میں ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ ویسٹ انڈیز اور یو اے ای کا جو میچ ہے اس میں ویسٹ انڈیز کس ایوریج کے ساتھ کہاں آیا ہے. پھر تینوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہوں گے دو ٹیموں کے, اور پھر جس کے بہتر پوائنٹس ہوں گے وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی پاکستانی ٹیم. اس کے بارے میں محسن حسن خان نے ہمیں جوائن کرنا ہے, لیکن ہمارے پروڈیوسر مسلسل رابطے میں ہیں, اگر ہم ان کا انالیسز لے سکیں. مین وائل ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف کرکٹ پینڈٹس کرکٹ انالسٹ جو بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو جو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کانفیڈینس برقرار رکھنا. کمبینیشن نسبتاً بہتر ہوا ہے, لیکن جو تجویز کی جاتی ہے وہ یہ کہ 4 پیسرز کے بجائے ایک اور اسپنر اس میں شامل ہونا چاہیے جو کہ آپ کی بینچ اسٹرینتھ پہ موجود ہے اس وقت, یاسر شاہ لیگ بریک بالر ہیں, ان کنڈیشنز میں کافی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ مبصرین کرکٹ کے ماہرین اور جو شائق ہیں جو کرکٹ کا سینس رکھتے ہیں بڑا ڈیپلی اس کو انالائز کرتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یاسر شاہ کی ٹیم میں موجودگی پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. آئرلینڈ کے خلاف میچ ہے, آئرلینڈ یہ وہی ٹیم ہے جس نے 2007 میں پاکستان کو پہلے ہی میچ میں اپنے میچ میں ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا تھا, اور پاکستان کی ٹیم دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکی تھی. لیکن اگر آئرلینڈ کی ٹیم کا 2007 اور آج میں موازنہ کیا جائے تو ایک تو یہ کہ آئرلینڈ اب اتنی انپریڈکٹیبل یا اننوٹس نہیں ہے, وہ کینوس پہ اور وہ کمپیوٹرز کے اسکرپٹس کے اوپر اور مائکروسکوپ کے اندر موجود ہے, اس کا یقیناً تجزیہ کیا گیا ہوگا, پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. اس وقت جو لگ رہا ہے بہت ڈسپلنڈ کرکٹ کھیل رہی ہے, بیٹنگ اور فیلڈنگ اس کی کمال ہے, لیکن اس کی بالنگ میں وہ جان نظر نہیں آتی جو 2007 میں تھی, اور اس وقت ان کنڈیشنز نے بھی سپورٹ کیا تھا, گیند سیم ہوا اور اس سیم ہونے میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کلیپس کر گئی. اب بظاہر زیادہ تر امکان یہی ہے کہ پاکستان آسانی سے اس کو یہ میچ جیت لینا چاہیے, بلکہ بہتر ایوریج کے ساتھ پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ میچ جیت سکتی ہے, لیکن ہر صورت میں وہ تیسری پوزیشن پہ رہے گی, اور اس صورت میں اس کا سامنا آسٹریلیا سے ہوگا. پاکستان کے کرکٹ پینڈٹس ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ایک حوصلہ افزا پاکستانی ٹیم کے لیے بیان جو ہو سکتا ہے, 92 میں پاکستانی ٹیم کے جو کیپٹن تھے عمران خان, آج ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر آپ آسٹریلیا کو شکست دے لیتے ہیں تو آپ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آسٹریلیا ایک بہت مضبوط ٹیم ہے, ہوم گراؤنڈس پہ کھیل رہی ہے, اور اس کو شکست دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس, اس کا مورال, اس کا کانفیڈینس انتہائی بلندیوں پہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد آگے فلرش کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس وقت پاکستانی ٹیم کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی جیت جو ہے وہ کوئی اپ سیٹ ہو رہی ہے, خاص طور پہ بڑی ٹیموں کے خلاف, کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے پریکٹسز میچز میں اور اس کے بعد جو ابتدائی میچز تھے پرفارمنس کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی. کمبینیشن کے اندر اگین وہی بات, اسپنر کا شامل ہونا اور لوور آرڈر میں بیٹنگ مضبوط ہونا, ہارس ویل ٹیم میں واپس آ جائیں گے اگر وہ فٹ ہوتے ہیں, یونس خان کا کم بیک کرنا, نسبتاً بہتر فارم بہتر ٹچ میں نظر آئے لاسٹ میچ میں, اب یہ دیکھنا ہے کہ اس آخری میچ میں اگر اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں, اپنی فارم کو برقرار رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا ایک بہتر ایڈوانٹیج ہوگا. پول بی پہ نظر ڈالتے ہیں, انڈیا 5 میچ ایکسٹراڈنری پرفارمنس, بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تینوں شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی, اور 12 پوائنٹس کے ساتھ 10 پوائنٹس کے ساتھ وہ ٹاپ پہ ہے. اس کا آخری میچ جو ہے زمبابوے کے خلاف ہے, اور موسٹ پروبیبلی وہ آسانی سے جو ہے یہ میچ جیت جائے گی, اور 12 پوائنٹس کے ساتھ وہ اس پول کو لیڈ کرے گی. ساؤتھ افریقہ اس وقت 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے, اس نے پورے 6 میچز کھیل رہی ہیں. پاکستان اگر 6ٹا میچ کھیل لیتا ہے تو اس کے پوائنٹس بھی جو ہیں وہ 8 ہو جائیں گے. دوسری پوزیشن پہ آنے کے لیے اس کو غیر معمولی طور پہ بڑے واضح مارجن کے ساتھ آئرلینڈ کی ٹیم کو شکست دینا ہوگی, تبھی وہ جا کے دوسری پوزیشن حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال, اور تمام کرکٹ اسپیکٹیٹرز اپنی اپنی ٹیموں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں, بھارت کے لسنرز بھارت کے لیے, پاکستان کے لسنرز پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, یو اے ای اور اسی طرح وائس ورسا افغانستان, تمام کے لیے گڈ وشز. ایک بڑا ایونٹ ہے جو اب اپنے دوسرے مرحلے میں جانے لگا ہے. پروگرام کا وقت ہم یہاں پہ ختم ہوا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیک ایوانوف. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.